तो ये लिखते हैं कि इससे पहले हमारे दादाजी ने अपने तर्जमे के बारे में कहते हैं कि उन्होंने फारसी में किया था शाहवलीउल्लाह ने, और अब हम हिंदी में इसका तर्जमा करते हैं। हिंदी इन मानों में कि हिंदुस्तान के लोगों की जुबान, और हिंदी है वही जुबान हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी, बोल रहे हो तो नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतना है कि हिंदू जरा संस्कृत के लफ्ज ज्यादा उसमें दाखिल कर लेंगे, ये बड़ा गुनाह है, ये महापाप है, इस तरह का कोई फर्क होगा, वरना वर्ब और सिंटेक्स जो ग्रामर का है वो एक ही है, सिर्फ लिखे और हरूफ से जाते हैं। और उससे तासुब पैदा हुआ कि हिंदुओं ने कहा कि वो जो नागरी हरूफ हैं वो हमारी एक कौमी शनाख्त है, और ये जो है ये फारसी अरबी हरूफ हैं ये मुसलमानों के हैं, वरना जुबान एक ही है बड़ी हद तक। तो उन्होंने हिंदी ही इसका नाम रखा था, हिंदी तर्जमा, हिंदी में तर्जमा। और वाकई बाज जगह लफ्ज जैसे अब ये हुकूमत का तर्जमा राज किया है, राज को बिल्कुल एक आदमी समझ सकता है हिंदुस्तान का, और हुकूमत शायद उसके लिए मुश्किल हो, अगर जो वो भी एक कॉमनली यूज लफ्ज है उसके लिए है हुकूमत, हुक्मरानी या राज आसमानों का और जमीन का, यानी वही बादशाह है। युही व युमीत, वही जिंदगी देता है वही मारता है, ये दोनों लफ्ज आप पढ़ चुके हैं बाबे फाल के हैं। योही आहिया योही ये मादा से योही, कुरान करीम में इस यी को यूं लिखते हैं जैसे यहां लिखा है कि सिर्फ एक ये लिखते हैं उसके नीचे खड़ी जेर दे देते हैं, ये खड़ी जेर असल में गोया के ये जेर ये यी यूं लिखा है, एक ये हो उसके नीचे जेर हो, अगली ये साकिन हो, तो जैसे आप बे जेर ये बी पढ़ते हैं ये जेर ये यी पढ़ेंगे ना, लिखना तो यूं चाहिए था कि हय के बाद एक ये के नीचे जेर होती फिर एक जेर और होती युही। कुरान करीम के लिखने में ये किया गया है कि जहां दो वाओ दो ये दो अलिफ आ जाए हर्फ इल्लत एक लिखा जाता है, पढ़े फिर दोनों जाते हैं, फिर जब्त के जरिए से किसी तरह से वो उसको वाज़े करते हैं। हमारे यहाँ तुर्की ईरान बर्रे सगीर में इसके जाहिर करने का तरीका यही है कि युही एक ये है इसके नीचे खड़ी जेर दे दो, अब ये यी पढ़ा जाएगा। अरब मुल्कों में इस ये के नीचे जेर देंगे, खड़ी जेर नहीं देते वो, खड़ी जेर का अरब मुल्कों और अफ्रीका में रिवाज ही नहीं है, एक जेर दे के फिर ये के ऊपर एक बारीक ये और लिखेंगे, उसका मतलब यही होगा कि ये जेर ये जी पढ़ना, बात तो हुई हुई, हमारे यहां जी पढ़ने का ये तरीका है, तो जब्त मुख्तलिफ है, असल स्पेलिंग एक ही है उन मुल्कों का भी और हमारा भी। इस यो ये के सारी जबर जेर और जज्म हटा दे तो यही ये है ये तीन अर्फ लिखे हुए हर जगह होंगे, फिर इसको पढ़ने के लिए जबर जेर दे का तरीका है, वो मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग है, और यही वजह है कि एक मुल्क में जो बच्चा कुरान मजीद शुरू में पढ़ता है कायदे तो वो अपने मुल्क और उसके मुताबिक तो ठीक पढ़ लेता है, लेकिन अगर दूसरे मुल्क का कुरान मजीद उसके सामने आए तो वो हमारे आदमी के लिए ये जेर के नीचे दो खड़ी जेर आसान है, लेकिन इस पे जेर दी हुई हो और आगे फिर एक और ये लिखी हो तो वो जरा परेशान होगा कि ये क्या चीज हुई। युही व युमीत, वो जिंदगी देता है, और मीम वे से युम वे तो युमी तो बना और मौत देता है, वही जिंदगी देता है वही मौत देता है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। तशरी में हमें जाने की जरूरत नहीं, वो जिंदगी कैसे देता है और मौत से मुराद यहां साफ जा रहा है, ये तो नहीं है रात चलते आदमी को मार देना कत्ल करना, वो तो हजरत इब्राहिम के उस बादशाह ने भी कहा था ना कि मैं भी मार सकता हूं और मैं भी जिला सकता हूं, कि किसी बेगुनाह को मरवा दिया और जिसको फांसी मिलनी थी उसको छुड़वा दिया, कहा देखो मैं जिंदगी भी दे सकता हूँ मौत भी दे सकता हूँ, ये तो बेवकूफ़ाना एक तजिया था उसका, असल मौत और जिंदगी जो है वो तो उसी मालिक के हाथ में है, और बेजान चीज से कैसे वो जानदार पैदा करता है वो युही में आता है। वह अला कुल्ल शैन कदीर, ये लफ्ज आप बार बार पढ़ चुके हैं, वह कदीर उन अला कुल्ल शै, वह हर बात पर कादिर है, वल अव्वल वल आखिर वह ज़ाहिर वल बातिन वह बिकुल्ल शैन अलीम, वही अव्वल है वही आखिर है वही ज़ाहिर है वही बातिन है, हुवा पहले लगा है वो, वही इसलिए तर्जमा कर रहे हैं कि सारी खबरें मारफा है, हुवल अव्वल वल आखिर वह ज़ाहिर वल बातिन, अगर यूं होता हुवा अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन तो ठीक है, फिर हम वही ना लगाते, वो है अव्वल आखिर, यूं करते। इसमें लुगवी लिहाज से अव्वल बड़ा अजीब लफ्ज है, इसका मादा अब देखिए, मादा और वजन की हम बात अगर करें, आपको इसका वजन क्या मालूम होता है भला, सोचा है? बोलिए, बज़ाहिर तो यही मालूम होता है ना, अफ आलो अव्वालो। अगर ये है तो फिर मादा क्या बना? वाओ वाओला, ठीक है आप पहुंच गए हैं, यही बना। लेकिन इसका मुअन्नस उला, और वो होता है फौला के वजन पे। तो अब मुसीबत ये है कि अगर वो फौला है तो फिर तो अलिफ है फे कलमा, वो तो इस तरह बनता है। इसमें अगर अगर अव्वल के में अलिफ वाओ लाम मादा हो तो फिर होना चाहिए अवालो, और उसे बन जाना चाहिए आवालो। अव्वलो कहां से बन गया? इस लिहाज से ये लफ्ज बड़ा पेचीदा सा है। डिक्शनरियों में आप देखें ये अलिफ वाओ लाम के मातहत भी लिखा हुआ होगा। जो बड़ी डिक्शनरियां हैं कामूस वगैरह, उन्होंने इसको वाव हमजा लाम में भी लिखा है, गोया कि ये अव अलोह था असल में, और फिर वाव वाव लाम में भी लिखा है। तीन जगह इस लफ्ज को बड़ी डिक्शनरी, बल्कि अलकामूस अलमुहीत जो फिरोजाबादी की बड़ी डिक्शनरी है, उसने वाव वाव लाम में लिखा है कि अव्वल का असल मुकाम तो यही था बयान करने का, मगर हमने उसको वाव हमजा लाम में बयान किया है। तो चुनाचे वहां अव्वल के उसने माना और तस्निया और जम्मा वगैरह लिखी है। अब बात यह है कि ये जो मादे हैं तीन, अलिफ वाओ लाम, अलिफ वाओ लाम से तो ये बन नहीं सकता, अव्वल तो नहीं ना बन सकता, अवलो बनता। लेकिन अलिफ वाओ लाम मादा है बामाना, आला या ऊलो के माने होते हैं मोड़ना या मोड़ ले आना किसी चीज को, उसी से अव्वल यो अव्वलो तावीलन लफ्ज निकला है, अंजाम तक पहुंच जाना, किसी बात का आखिरी मतलब निकालना, तावील का लफ्ज अलिफ वाओ लाम से ही निकला है। लेकिन ये अव्वल उससे नहीं बन सकता, वाओ की शद की कोई सूरत नहीं है, आ वालो होना चाहिए। जो है मादा वाओ आल हमजा लाम व आला या एलो, वो भी बामाना मादा है, उसके मैंने पनाह ढूंढना होता है, बल्कि मौ एलोन कुरान में जाए पनाह इस्तेमाल हुआ उससे, लयजिदु मिन दूनिही मौला, उससे अगर ये बने अफ आलो तो बनना चाहिए औ आलो। और हमजे में ये गुंजाइश है कि वाह के बाद हमजे को वाव में बदल देते हैं, या पेश के बाद, हमने ये पढ़ा था हुजो अन कुरान करीम में हफ्स की किरात में हुजो वन पढ़ा गया है, महज इसलिए कि हमजा से पहले पेश थी, पेश की वजह से हमजा वाव में बदल गया है। तो हमजा में यह गुंजाइश है कि औ आलो में हमजा भी वाव हो जाए और लफ्ज बन जाए अव्वालो। उस इसीलिए अक्सर डिक्शनरियों वाले इसको वहां लिखते हैं, मादा भी बामाना है, अगरचे जो इसका माना है सबसे पहला आखिर के मुकाबले पर उसका वो पनाह वाले मानों में तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उस मादे में है। जो वाव वाव लाम मादा है उससे कोई फेल माजी मुजारे नहीं बनता, बस इसी को लिख देते हैं कि ये वाव वाव लाम में आ सकता है अव्वल, उससे वरना बनना चाहिए था ना वाव वाला यावेलो या कुछ तो बनता, उससे अरबी में कोई फेल नहीं बनता। एक तो ये बात हुई कि इसका मादा क्या है, और अगर हम अफ आलो अफलो तफजील का वजन समझे, उस सूरत में फिर ये होगा कि जो वो है ना फौला, वो फिर वूला से उन्होंने वाव का अलिफ बना लिया, और अरबी में ये गुंजाइश है कि वाव को अलिफ बोल देते हैं, वाहदुन को अहदुन कहते हैं, वुक्कतत को कुरान में उक्कतत कहा गया है, तो वाव को अलिफ में बदल कर बोलना अरबों में है रिवाज, इसलिए वो वूला का ऊला बना लिया, और अव्वलो तो फिर अफालो वाव वाव में तो ठीक कायदे पे बनता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये लफ्ज अव्वलो अजीब लफ्ज है, ये मोरब भी इस्तेमाल होता है और गैर मुनसरिफ भी, کہیں یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. اگر یہ افعل و تفضیل ہو اور صفت بن رہا ہو پھر غیر منصرف ہوتا ہے, کیونکہ افعل و تفضیل تو غیر منصرف ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر یہ اسم کے طور پر ویسے استعمال ہو رہا تو اولن 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 آ جاتا ہے, من اول ہی یوں بھی بول دیتے ہیں, اولن و آخرن یوں بھی بول دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لفظ کہیں منصرف بولا جاتا ہے اور کہیں غیر منصرف بولا جاتا ہے. ایک دوسری بات اس کی عجیب یہ ہے, ایک تو مادے کی تھی, ایک یہ یہاں الاول سب سے پہلا یعنی اول من کل شے ہر چیز سے پہلے, یہ معنی ہو گیا. تو یہ تو غیر منصرف ہی ہوگا, لیکن ال لگنے سے بھی وہی پیش ہی رہا. اگر اللہ ہوتا تب بھی اول ہی ہوتا, تو یہاں تو یہ فرق نہیں واضح ہوتا. کہیں کہیں یہ جملے میرے خیال میں, میں نے کل میں یہ پڑھ رہا تھا اس لفظ کی بحث ایک کتاب میں, قرآن کریم سے مجھے ایسی مثال کوئی نہیں نظر آئی جس میں وہ منصرف کے طور پر استعمال ہوا ہو. ابھی تو ذہن میں نہیں آئی, لیکن بہرحال ہوتا ہے. اور ان میں سے اولاً یہ عام آپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پانچ باتیں قابل ذکر ہیں, اولاً ثانیاً ثالثاً, یہ اردو میں عام چلتا ہے. لوگ لکھتے ہیں پیرا ہو نا تو وہ اولاً کہہ کے پہلے, تو وہاں ہم اس کو منصرف استعمال کرتے ہیں مورب کی طرح. عربی میں بھی یہ استعمال ہے, لیکن قرآن کریم میں مورب کا استعمال اس کا میرے ذہن میں تو نہیں ابھی آیا, شاید ہو. یہاں تو بہرحال یہ غیر منصرف افعل و تفضیل ہے, سب سے پہلا وہی ہے سب سے پہلا, والآخر اور سب سے آخر والا بھی. آخر الف خیر رے سے ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے ایک عجیب بات آپ کو بتائی تھی کہ اس سے ثلاثی مصدر تو کوئی نہیں استعمال ہوتا, یعنی آخر ہے یا آخر ہو یا آخر ہے یا آخر ہو, کوئی ثلاثی مصدر ہوتا مجرد. ثلاثی تو مادہ ہے, آگے اگر اس سے اخرا اور تاخرا اور استاخرا استعمال ہوتے ہیں تو ہے تو وہ بھی ثلاثی نا, مزید فی مجرد فعل نہیں اس سے استعمال ہوتا. اور یہ جو آخر ہے یہ تو اسم فاعل ہے, آخر ان الگا تو الآخر ہو گیا. یاد رکھیے آخر اگر بنے اسی مادہ سے جس کے معنی دوسرا ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے, آخر ان سب سے آخر والا. تو حالانکہ یہ اسم فاعل تو بنتا ہے ثلاثی مجرد سے اور اس کا مجرد فعل ہی نہیں آتا, لیکن اسم فاعل استعمال ہوتا ہے. بڑی یعنی عجیب بات ہے کہ ان معنوں میں فعل تو ہے نہیں, لیکن ان معنوں میں اس فعل سے اسم فاعل بنا لیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس میں اشتقاق کی یہی بات قابل غور ہے کہ الف خیر سے مجرد فعل نہیں استعمال ہوتا لیکن اسم فاعل استعمال ہو گیا. اسم فاعل کا وزن ہی ایسا ہے کہ وہ صرف مجرد سے بن سکتا ہے, وہ سب سے پہلا ہے سب سے آخر کا ہے. ظاہر ظاہر یا ظاہر ظاہر ہونا اور بتانا یب تینوں شاید ہو, اندر ہونا چھپا ہوا ہونا با تینوں, یہ سارے اسم فاعل ہے, چھپنے والا اندر جانے والا, اسی لیے انہوں نے وہ باہر اور اندر دو طرح ترجمہ کر لیا. باطن کسی چیز کا جو اندرونی حصہ ہو. وہ بکل شئن علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ علیم بکل شئن, رہ گیا اول آخر کی تشریح اور تفسیر اور صوفیوں کا اس میں جو کچھ کہنا, وہ ایک الگ میدان ہے, ہم اس کے بارے میں نہ کچھ جانتے.
باقی جگہ قرآن میں جہاں بھی یہ صفتیں آئی ہیں نا وہاں واو نہیں آیا.
کون سے؟ نہیں یہاں تو اللہ آیا نا اللہ کے لیے, اس لیے معرفہ آیا. اگر کسی جگہ وہ ویسے فکرے میں آ رہا تو ہو سکتا ہے وہاں الف کی ضرورت نہ پڑی ہو, نکرے کے طور پر ہی استعمال ہو گیا ہو. اب تو یہ نام آیا ہے اللہ کے, جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام سب پر الف لام ضرور لگتا ہے, الحکیم العزیز. کہیں خبر کے طور پر آ جاتا ہے وہ عزیز الحکیم, وہ تو خبر کی وجہ سے ہے نا, لیکن جب اللہ کے نام کے طور پر آتا ہے تو اس پہ لام معرفہ ضرور لگا ہوتا ہے. اچھا آپ کا مطلب یہ کہ اس کو واو سے ملایا کیوں گیا ہے؟ ویسے ویسے الملک القدوس السلام المومن وہاں نہیں ہے. اس کا تعلق گرامر سے تو چندہ نہیں, علم بیان سے ہو سکتا ہے, معنی و بیان میں واو لگانے سے. اور شاید میں کہہ نہیں سکتا, لیکن چونکہ یہاں کنٹراسٹ ہے دو چیزوں کے درمیان, اول الاخر الظاہر الباطن میں, پھر وہ کنٹراسٹ والی بات نہ رہتی. الاول والآخر, یہ بھی اور وہ بھی, یہ وہ کہنے میں وہ بات نہیں, وہاں اور لگانا پڑتا ہے کیونکہ آپ دو چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو غالباً اس وجہ سے الاول والآخر. پھر والباطن تو آگے الگ ہے والظاہر, لیکن ظاہر اور باطن کے درمیان جو واو ہے وہ اسی کنٹراسٹ کے لیے ہے, ویسے اللہ بہتر جانتا ہے, میرا خیال یہی ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں ہو الاول والآخر ظاہر الباطن تو وہ بات نہیں بنتی, وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے, یہ سینسز میں پیدا ہو جاتی ہے. کہ اور یہ چونکہ بظاہر بڑی ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلا بھی وہی سب سے آخری بھی وہی, کھلم کھلا ظاہر بھی وہی اور اندر چھپا ہوا بھی وہی, تو اس میں ایک کنٹراسٹ کی ضرورت تھی دو لفظوں میں, وہ جو بودھ ہے معنی کا اس کو ظاہر کرنے کے لیے درمیان میں واو لگی ہے. هو الذی خلق السماوات. بہرحال یہ عام گرامر کی بات نہیں ہے, علم معانی و بیان والے زمخشری میں کہیں اس طرح سے لکھا ہوگا یا اور کتابوں میں, کیونکہ جو ادبی پہلو زبان کے ہوتے ہیں نا اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں, علم معانی و بیان جسے کہتے ہیں بلاغت, اس میں اس واو کی کہیں تشریح ہوگی, ورنہ عام عربی جو کنسٹرکشن فکرے کی ہے اس کے لحاظ سے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. هو الذی خلق السماوات والارض, وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, خلق کے مفعول آئے ہیں دونوں, فی ستت ایام, چھ دنوں میں, ستتن ستتن ایک ایسا لفظ ہے آپ کو سین تے تے مادے میں ملے گا, لیکن اسی سے سدس اور سادس چھٹا کہنا ہو, مثلا کہتے ہیں اول ثانی ثالث رابع خامس, اب اس لحاظ سے اس سے بڑھنا چاہیے تھا سات تن سات تن, سین تے تے مادہ تو یہی بنتا ہے, لیکن وہ ہو جاتا ہے سادسن, چھٹا حصہ ربعن ثلثن خمسن, ایک وٹا پانچ کے لیے, یہ پھر ستو تن ہونا چاہیے تھا, یہ بنتا ہے سودو سن. تو اس لفظ میں یہ عجیب بات ہے کہ اس سے بعض لفظ تو اسی وزن پہ رہتے ہیں اسی مادے سین تے تھے, مثلا ستون میں نے ساٹھ, وہاں سین دال سین نہیں آتا, لیکن بعض جگہ وہ دال اور سین میں بدل جاتا ہے, شاید تے اور دال کا مخرج ایک جیسا ہے یا کیا, عرب اس طرح بولتے ہیں کہ بعض لفظ اس سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ سین دال سین مادہ ہے, اور بعض لفظ اس سے ایسے بنتے ہیں کہ سین تے تے مادہ ہے. تو یہاں ستتن چھ, مذکر کے لیے ستتن, مؤنث کے لیے ستن, اور یہاں آیا فی کی وجہ سے ستت, یہ آپ کو معلوم ہے تین سے دس تک مضاف ہو کے آتے ہیں عدد, اور معدود جمع مجرور آتا ہے ایام نے, اس طرح سے آیا کیونکہ ایام کا واحد یوم مذکر تھا اس لیے ستت آیا. اگر کوئی اور چیز ہوتی مثلا شروع میں مؤنث, مثلا ہم نے کہنا ہو کہ عورتیں چھ, تو ہم کہیں گے ست و نسائن, پھر ستتن نہیں استعمال ہوگا, ست و نسائن یا ستت و رجالن, یوں ہوتا ہے. تو فی کی وجہ سے ستتے, اور ایام کی جار تو ستتے کہ محدود ہونے کی وجہ سے ہے چھ دنوں میں. یہاں چھ دن سے کیا مراد ہے یوم سے, چونکہ یوم صرف ایک چوبیس گھنٹے کا دن, فرام سن رائز ٹو سن رائز نیکسٹ, اس کے لیے استعمال بنیادی طور پر تو ہوتا ہے, لیکن یہ زمانہ ٹائم وقفہ ایرا ان سینسز میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, لہذا اس کی تفسیر وغیرہ مفسرین اور طرف گئے ہیں, جدید بھی قدیم بھی. چھ دن چھ ادوار تھے یا کیا کچھ, لفظی ترجمہ تو چھ دن کا ہی ہے. ثم استوى على العرش, پھر وہ ٹک کے بیٹھ گیا تخت پر. استوا کے معنی ہوتے ہیں برابر ہونا, استوا یستوی استوا ان برابر ہونا, سین واو یہ مادہ سے. استوا کے بعد اگر الا آئے, استوا الا قضا و قضا, تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کا ارادہ کرنا, اس کا قصد کرنا, اس کی طرف متوجہ ہونا, وہ تو ایک الگ معنی ہے, ایک جگہ ہی قرآن کریم میں آتا ہے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. استوا علا کے معنی ہوتے کسی چیز پر ٹھیک درمیان میں بیٹھ جانا، گھوڑے پر، سواری پر، کسی جگہ پر ٹھیک درمیان میں بیٹھنا. اور ٹھیک درمیان میں بیٹھنا وہ برابر برابر، یعنی جہاں وہ بیٹھا ہو اس کے دونوں طرف برابر برابر جگہ ہو، یہ بنیادی معنی ہے. استوا الجبل، پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جہاں سے دونوں طرف ڈھلان شروع ہوتی ہو، یہ استوا کا بنیادی معنی یہی ہے. تو استوا علا، وہ اس طرح وہاں بیٹھا کہ دونوں طرف ایک جیسا تھا. پھر چونکہ گھوڑے وغیرہ اور اس جگہ پر درمیان میں بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، کیونکہ اگر ذرا بیلنس خراب ہو تو پھر جم نہیں سکتا آدمی. اس طرح سے استوا علا کا معنی بنتا ہے مضبوطی سے بیٹھ گیا. عرش، تخت، بادشاہ کی جو کرسی ہوتی تھی بیٹھنے کی، جسے فارسی میں عموماً تخت کہا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے ہی عرش کا لفظ آیا ہے. خود ملکہ سبا کے قصے میں بھی یہ آیا ہے. تو بادشاہ کا تھرون جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ عربی میں ہے عرش، عین رے شین سے. بیٹھا وہ تخت پر، میرے خیال میں پہلے کہیں ترجمہ اس کا یہ شاید محمود حسن صاحب نے ترجمہ بدلا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا سنگھا سن پر براجمان ہوا، بالکل خالص ہندی لفظ اس کا انہوں نے کیا تھا، براجمان ہونا، تخت پہ بیٹھنا. بہرحال تخت پر قائم ہوا، قائم ہوا مضبوطی سے. اس پہ پھر مسلمانوں میں بڑی بعض بحثیں چلی کہ خدا عرش پر ہے، تو بعض نے کہا جی ہاں عرش ہے، کرسی پہ ایسے بیٹھا ہے جیسے آدمی بیٹھا ہوتا. دوسروں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ تجسیم ہے اور اس کا معنی ہے اس کی حکومت ہر چیز پر قائم ہے مضبوطی سے، یہ معنی. اور اس پہ پھر بغداد میں جب وہ آیا ہے ہلاکو، تو اس سے پہلے مسلمان اس بات پہ جلوس نکالتے تھے گلیوں میں اور نعرے لگاتے تھے، ایک وہ الرحمن، دوسرے کہتے تھے اللہ عرش استوا، اور اس طرح سے. یعنی اتنے سے مسئلے پر خون خرابے پہ آ گئے تھے کہ وہ معنی کیوں لیتے ہو اور وہ کیوں لیتے ہو. اب ان باتوں پہ کوئی لڑتا ہی نہیں. جن باتوں پہ عباسی دور میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے ہیں، امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے ہیں اور جیل میں گئے، اب ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں گنتا، چیڑتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ہاں اور باتیں نہیں مل گئی ہیں لڑنے کی. تو یا عالم ما یعلم جو فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. یہ یالے جو کا مادہ ہے واو لام جیم، والا جا یالے جو، داخل ہونا، کسی چیز کے اندر جانا. والا جا یالے جو، وعد یعدو کی طرح، یا وعد یعدو کی طرح مثال ہے، واو اس کی گر جاتی ہے بطارے پہ. جانتا ہے اس چیز کو، ما یعلم کا مفعول ہے، جو کہ یالے جو فی الارض، یہ پورا جملہ ما کا صلہ ہے، جو جاتا ہے اندر زمین کے، جو داخل ہوتا ہے زمین میں اس کو بھی جانتا ہے. وما یخرج منہا، یہ ما پھر یعلم کا مفعول ہے، یعنی ویعلم ما یخرج منہا، اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس میں سے نکلتا ہے. ہا کی زمین پھر زمین کے لیے ہے. یخرج منہا یلے جو فیہا، یدخل بھی ہو سکتا تھا، تقریباً ہم مانا ہے، اور بہرحال یہ لفظ بھی داخل ہونا ہی کے معنوں میں آتا ہے، اندر چلے جانا. شاید یہ ہو کہ داخلہ انسانوں کے لیے یا حیوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی غیر عقل مخلوق کے لیے بھی کسی وجہ سے اندر چلے جانا کے لیے شاید والا جیالے جو یوں بھی استعمال ہو، لیکن ضروری نہیں. قرآن کریم میں آتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیات، تو اندر چلے جانا. وما ینزل من السماء، یہ ما بھی یعلم کا مفعول ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے. نزل ینزل من السماء، وہی سماوا، سما سین میم واو مادہ پڑھ چکے ہیں. وما یعرج فیہا، اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے. عرج یعرج، چڑھنا اوپر، اسی سے عروج کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. معراج کا لفظ اسی مادے سے نکلا ہے، اوپر جانے کی سیڑھی وغیرہ کو، اس میں اعلیٰ کا وزن ہے نا معراج. تو یا عروجو، جو اس میں چڑھتا ہے، فی ہا یہ بھی آسمان کے لیے ہے. آسمان بھی مؤنث ہے، اور ارض بھی مؤنث ہے اور آسمان کو بھی ہم مؤنث سمائی ہی کہیں گے. وہ جو قیاسی ہے نا فعلاء وہ وزن نہیں ہے اس کا. سما ان حمزہ تو ہے لیکن ما ان میں بھی تو ہوئی ہے, ما ان تو مذکر ہے, سما ان مؤنث ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سما ان مؤنث سمائی ہے, قیاسی نہیں ہے کہ ہم حمزے کی وجہ سے اس کو مؤنث کہہ دیں. وہ جو قیاسی ہوتا ہے اس میں آ او آتا ہے, آ ان نہیں آتا ہمرا او وغیرہ میں, یہ فرق ہے. یا بعض جمع ہوتی ہیں افعلاء او جیسے انبیاء او اغنیاء او, وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو یہ مؤنث سمائی ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے نکلتا ہے آسمان میں چڑھتا ہے یا اترتا ہے. اس میں بارش مراد ہے یا وہی مراد ہے یا کیا مراد ہے وہ ایک الگ تفسیر کی بات ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو. وہ جملہ تو سمپل سا ہے معنی کے لحاظ سے, تو وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اَيْنَ مَا جہاں بھی, اَيْنَ میں نے کہاں کدھر, اور ما اس کے ساتھ لگے تو یہ ایک ہی معنی دیتا ہے جہاں بھی. یہ اَيْنَ مَا کہیں کہیں قرآن کریم میں نون اور میم ملا کے اَيْنَ مَا لکھا جاتا ہے اور کہیں کہیں اَيْنَ الگ اور ما الگ لکھا جاتا ہے. اور مقرر جگہ ہے کہ فلاں فلاں جگہ اَيْنَ مَا نون اور میم ملا کے لکھنا ہے, جسے کہتے ہیں موصول لکھنا, اور فلاں فلاں جگہ اَيْنَ مَا مقطوع لکھا جاتا ہے, یعنی اَيْنَ الگ ما الگ. معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف قرآن کریم کے اپنے سپیلنگ کی پریزرویشن ہے. یہاں یہ الگ لکھا گیا ہے, غالباً درست ہی ہوگا میرے خیال میں. مصریوں نے اس قسم کی چیزوں پر زیادہ اہتمام کیا ہے, ویسے ہمارے بعض نسخے بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ہُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں جو واو ہے یہ حالیہ نہیں ہے, الگ ہے, اس کو واو استیناف کہتے ہیں. اسی لیے یا رضفیہ کے بعد وقف مطلق ہے اور پھر کنتم کے بعد وقف مطلق ہے, یہ الگ جملہ ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا جہاں کہیں بھی تم ہوگے یا ہو, اس طرح. یہ بات کہ ادھر تو وہ عرش پہ بیٹھا ہے, ادھر ہم جہاں گھوم پھر رہے ہوں وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, چاہے بس میں جا رہے ہوں یا کہیں جا رہے ہوں بیٹھے ہوں. یہ معاملہ صوفیاء کو چکرانے والا ہے, ہم تو اس پہ کوئی بحث نہ کرنا چاہتے ہیں. جو چلے چوم کے چھوڑ دے اس کو تو بھی بہتر ہے. صوفیاء کو اس میں خوب مثالہ ملا ہے. اور یہ ہے بھی عجیب بات کہ کہیں وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ تمہاری شاہ راگ سے قریب ہے اور کہیں اوپر عرش پہ بیٹھا ہے, ساتھ بھی ہے ہر ایک کے. بہرحال اللہ کی یہ کیفیات ہم نہیں سمجھ سکتے, ہمارا ایمان ہے جو کچھ ہے سچ ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور لوگوں نے تو پھر اپنے پیروں اور مرشدوں کو وہ معکم اَيْنَ مَا كُنْتُمْ بنا دیا ہے, اور اللہ کے بارے میں کون سی الجھن پیش آتی ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو یوں کرتے ہیں. تو واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو. واللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے. بے بصر کے بعد بھی بے آتا ہے, بصر بہی جس طرح عالم بہی آتا ہے, اس لیے اس سے جو اسم صفت بنا اس پہ بھی بے لگا. بصیر بے جیسے علیم بے آتا ہے کہیں کہیں. وہ خوب دیکھنے والا ہے. بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اس کو, یعنی بما تعملون ہو. اور اگر ما کو مصدریہ مانے تو من جاتا ہے بصیر بعمالکم, مصدر بنا لیں بعمالکم. لہو ملک السماوات والارض, وہی فقرہ دہرایا گیا ہے, اسی کی ہے حکومت یا راج آسمانوں اور زمین پر. قائل وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف اصل میں ہے. وَتُرْجَعُ الْأُمُورُ إِلَى اللَّهِ, فقرہ تو تھا یوں لیکن جار مجرور پہلے آ گیا ہے, اس سے معنی میں حصر پیدا ہوا ہے. حصر کا میں نے ذرا لمیٹڈ کر دینا معنوں کو, اس لیے اردو میں اس کو ظاہر کریں گے اللہ ہی کی طرف. ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں معاملات, امور تو جمع ہے امر کی، معنی حکم بھی ہوتا ہے اور معاملات کو بھی، افیئرز جس کو کہتے ہیں، سب کام. ترجع فعل مجہول ہے، یہ جو فعل ہے راجع یرجع، اگرچہ اس کے معنی دونوں ہیں، یہ فعل لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. راجع یرجع کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے اور لوٹانا بھی ہوتا ہے، دونوں ہی معنی اس کے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اگر یہ ہوتا ترجع الامور تو بھی ٹھیک تھا، لوٹتے ہیں وہی معنی بنتا. تے جو آئی ہے وہ تو امور کی وجہ سے آئی ہے نا، مونس جمع مکسر کی وجہ سے. اور اگر اس رجع یرجع کو مونس بن مجہول بنائے تو بھی وہی یرجع ہی ہوگا، رجع یرجع، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رجع کے بھی وہی معنی ہوتے ہیں. لیکن اس کو باب افعال میں لے جائیں اگر ارجع یرجع، تو اس کے معنی ہوتے ہیں زبردستی لوٹانا کسی کو، یہ سینس پیدا ہوتی ہے. ارجع یرجع کسی کو زبردستی لوٹا دینا، واپس بھیج دینا یا کسی کی طرف لوٹا دینا. اس لحاظ سے یہ ارجع یرجع کا مجہول ہو سکتا ہے. ارجع یرجع مجہول وہی بنے گا ارجع یرجع، اور اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے زبردستی لوٹا دیا جانا کہ کسی کے بس میں نہ ہو کہ اس کو روک لے. یہ سینس پھر انہوں نے کی ہے. اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام، ترجاؤ کا ترجمہ پہنچتے نہیں ہے، پھر تو نالا یا نالو ہوتا، وصل یا سلو ہوتا. پہنچتے ہیں لفظی ترجمہ ہے، لوٹا دیے جاتے ہیں، پھیر دیے جاتے ہیں اس کی طرف، اس کی طرف ہی ریفر کیے جاتے ہیں، یعنی آخری فیصلے کے لیے. اور مراد یہ ہے کاموں کا اس کی طرف مڑنا کہ آخری فیصلہ اسی کا ہوتا ہے، فائنل جو ہے وہ اس کا ہی حکم چلتا ہے، اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ یہ معنی ہے. تو وہ الی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اسی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے کہ انہوں نے ترجمہ کیا پہنچتے ہیں، یعنی فیصلے کے لیے پہنچتے ہیں. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یہ وہی والا جا یال جو سے باب افعال آیا ہے. کیا بنے گا ماضی مضارع؟ اولا جو یولے جو میں نے داخل کرنا، اندر لے جانا، والا جا یالے جو داخل ہونا، اندر جانا، اور اولا جا یولے جو اندر لے جانا. یولج اللیل وہ رات کو اندر لے جاتا ہے، فی النہار دن میں. لیل اور نہار یعنی فرام سن سیٹ ٹو سن رائز، یہ ہے سورج غروب ہونے سے پھر نکلنے تک، اس عرصے کو کہتے ہیں لیل عربی میں، اور نہار کہتے ہیں دن نکلنے سے دن چھپنے تک کا جو عرصہ ہے. پھر دونوں پر یوم کا لفظ آتا ہے، ایک لیل اور ایک نہار کو یومن کہتے ہیں، 24 گھنٹے کا، یومن کے اور معنی بھی ہے. تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. اللیل کا سپیلنگ قابل غور ہے قرآن کریم کا، کیونکہ اللیل پر جب ال داخل ہوگا تو دو لام لکھے جانے چاہیے. عام عربی میں اگر دو لام نہ لکھے تو غلط ہوگا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ بیسیوں جگہ آیا ہے اور ہر جگہ یہ صرف ایک لام سے لکھا جاتا ہے، یہ قرآن ہی سپیلنگ ہے، عام عربی کے لحاظ سے یہ غلط ہے. یولج اللیل، آگے پھر فی اللیل، رات کے لیے اللیل، بغیر لام تعریف کے یوں ہی لکھا جاتا ہے. تو دن اور رات کو ایک دوسرے میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ کہ رات چلی جاتی ہے دن آتا ہے، یا یہ کہ دن رات گھٹتے رہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات دن میں چلی گئی اور دن بڑھ گیا اور کبھی دن گھٹ گئے، یہ مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، اور وہ خوب جاننے والا ہے. علیمن فعیل کی وجہ سے اس کا ترجمہ خوب، ہر وقت، سب کچھ جاننے والا، بے، کیونکہ عالم بے میں نے جاننا. ذات الصدور لفظی ترجمہ سینوں والی، ذات واحد آیا، ذوات الصدور نہیں آیا، سینوں والیاں، ذات الصدور. اور یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ کہ کلمہ یا کوئی ایسا مؤنث لفظ انڈرسٹوڈ ہے، بات، کوئی چیز جو سینے میں یا بھید یا کچھ. صدور صدر کی جمع ہے, سینوں والی یعنی چیز, یا سینوں والی بات, یا سینوں والا بھید, یعنی وہ بھید وہ بات جو سینوں کے اندر ہے, مطلب یہ پوشیدہ ہے, راز ہے. سینوں کے اندر سے مراد یہ ہے. تو وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے, سینوں والی سینوں کے اندر ہے, یعنی سینوں کے بھید جانتا ہے, راز جانتا ہے. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے, آپ جو بات کسی سے چھپاتے ہیں اور آپ کے اندر ہوتی ہے, وہ بدن کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ فزیالوجی کے نقطہ نظر سے کیا وہ دماغ کے کسی حصے میں ہوتی ہے, ٹانگ میں ہوتی ہے, انگلی میں ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے وہ آپ کے بدن میں وہ چیز چھپی ہوئی جو آپ بھید اپنے اندر رکھے ہوئے؟ تو ممکن ہے علم الاعضاء کی روح سے کہا جائے کہ یہ ریکارڈ سارا کہیں دماغ میں ہوتا ہے, کیونکہ دماغ پہ چوٹ پڑے تو پھر حافظہ وغیرہ سارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن محاورے کے اعتبار سے میرے سینے میں ایک بھید ہے, یوں نہیں کہتے میرے دماغ میں ایک بھید ہے. یہ ہوتا ہے لینگویج کا استعمال. عرب بھی یوں ہی کہتے تھے, اس کے سینے میں ایک راز ہے. تو وہ اردو میں بھی یہی کہتے ہیں, یہ چیز وہ اپنے سینے کے اندر ہی لے جائے گا. حالانکہ اگر ان معنوں میں لیا جائے تو وہ برین میں کہیں اس کا مقام ہونا چاہیے, لیکن یوں نہیں کہتے. تو یہ لینگویج کا استعمال ہے, اسی لیے عربی میں کہتے ہیں صدور الاحرار قبور الاسرار, کہ آزاد لوگوں کے سینے بھیدوں کی قبریں ہوتی ہیں, یعنی وہ لوگ کسی کا راز ظاہر نہیں کرتے, بیسیوں ہی راز ان کے سینوں میں چھپے ہوتے ہیں. تو سینے کا رازوں کی جگہ ہونا یہ عربی محاورہ ہے. طب اور فزیالوجی کے نقطہ نظر سے یہاں کوئی نہیں بات کی گئی, لینگویج کے استعمال کے لحاظ سے. اور اس طرح سے جیسے کہیں کہ وہ میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا, دیکھتے تو آنکھوں سے ہی ہیں, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے ٹانگوں سے دیکھا. لیکن یوں ہی کہنے کی بجائے میں نے دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنکھیں بھی اپنی سے ہی دیکھتا ہے, دوسرے کی آنکھ سے کون دیکھتا ہے. لیکن یہ لینگویج میں ایک بیوٹی پیدا ہوتی ہے, ایک زور پیدا ہوتا ہے, ایک ایمفیسس پیدا ہوتا ہے. وہ چیز ہے یہاں کہ وہ سینوں والی چیز سے بھی خوب واقف ہے, یعنی راز. اسی لیے انہوں ترجمہ کرتا ہے اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی. جیو یہ پرانی اردو ہی ہوگی, جی کی ترجمہ, جی دل میں, میرے جی میں یہ ہے کہتے ہیں نا, تو اس کی جمع بنا لی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ, آسان ہے, تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے پیغمبر پر. وانفقوا, اور خرچ کرو, مما, اس میں سے جو کہ. یہ مما یہاں اکٹھا لکھا گیا ہے, چار جگہ غالباً قرآن کریم میں یہ مما الگ بھی لکھا گیا جاتا ہے. اس میں سے جو کہ جعلکم, تم کو بنایا, جا ما وہ چیز کہ تم کو بنایا اس نے, یعنی اللہ نے, جعل کی ضمیر فاعل اللہ تعالی کے لیے ہے, مستخلفین فی ہے, اس کے مستخلفین بنایا. فی ہے کی جو ضمیر ہے نا, یہ اس ما کے لیے ضمیر عائد اسے کہتے ہیں. اس میں یعنی جس میں بنایا تم کو مستخلف. خرچ کرو اس میں سے کہ اللہ نے تم کو اس میں یعنی جس میں مستخلف بنایا. میں ابھی مستخلف کا ترجمہ نہیں کر رہا, جعلہ کا مفعول ہے نا مستخلفین. خرچ کرو اس میں سے کہ اللہ نے بنایا اس میں تم کو مستخلفین. اب رہ گیا لفظ مستخلفین, خے لام فے مادہ, خلف یخلف, پیچھے آنا, پیچھے چھوڑنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اسی سے خلیفہ کا لفظ بھی بنا ہے, پیچھے آنے والا, قائم مقام. تو اس سے یہ باب استفعال آتا ہے, استخلف یستخلف استخلافا. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جانشین بنانا, کسی کو خلیفہ بنانا. معنی یہ ہے, خلیفہ بنانا, جانشین بنانا, قائم مقام بنانا. اسی سے وہ مشہور آیت ہے 18 پارے کی, جسے آیت استخلاف ہی کہتے ہیں, خلافت کی آیت, کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کما استخلف الذین من قبلہم, کہ تم کو خلیفہ بنائے گا, تمہیں خلافت دے گا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو خلافت دی. تو استخلف یا استخلف کا معنی خلیفہ بنانا کسی کو, بنانے والے کو اسم فاعل کیا ہوگا؟ بیوقوف, استخلف اسم فاعل نہیں بنا سکتے اور تم نہیں بنا سکتے. مستخلف کسی کو خلیفہ بنانے والا, اور اسم مفعول مستخلف جس کو خلیفہ بنایا گیا. اب یہاں دیکھیے اس میں مفعول ہے مستخلفین, جعل کی وجہ سے نصب میں آیا, تم کو بنایا خلیفے بنائے ہوئے, یوں بنے گا ترجمہ, تم کو بنایا خلیفے بنائے ہوئے, نائب بنائے ہوئے اس میں, یہ ہوگا لفظی ترجمہ. اور یاد رکھیں مستخلفین حال نہیں ہے, یہ جعلہ کا مفعول ہے, یہ نہیں میں نے کہ تم کو بنایا اس حالت میں کہ تم مستخلف ہو, بلکہ سیدھی بات ہے کہ جعلہ کم کے دو مفعول ہوتے ہیں, ایک ہے کم ایک ہے مستخلفین, تم کو بنایا مستخلفین, خلیفے بنائے ہوئے بنایا, اب سادہ اردو ہوگی تم کو جانشین بنایا, تم کو خلیفے بنایا. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, دیا ہے اپنا نائب کر کر. اچھا انہوں نے حال سے ترجمہ کر لیا, دیکھیے ترجمے پہ غور کیا کرے, یہ جو کر کر رہا ہے نا اردو میں, نائب کر کے تمہیں بنایا, انہوں نے حال سے ترجمہ کیا, حالانکہ تقاضا یہ نہیں ہے, یہاں حال نہیں ہو سکتا. جہاں حالانکہ کے دو مفعول ہوتے ہیں, مستخلفین سیدھا اس کا دوسرا مفعول ہے, تم کو بنایا مستخلفین جس میں خلیفے بنایا, جانشین بنایا. تو انہوں نے ترجمہ تو نائب کر لیا ہے, نائب کا معنی بھی وہی ہوتا ہے نائب ینوب و نیابتن, کسی کی ریپرزنٹیشن کرنا, اس کا نمائندہ ہونا, وہ نون واو بے مادہ سے ہے نائب ینوب و نائب نیابتن. تو تم کو جس میں اس نے مستخلفین بنایا, یعنی تم کو نائب اور قائم مقام بنایا, جس جائیداد میں جن زمینوں میں جن چیزوں میں اس میں سے, اور یہاں انفقو ہے, معلوم ہوا کہ مال ہی مراد ہے, اس مال میں سے خرچ کرو جس کا تم کو نائب بنایا. یعنی یا تو دو معنی ہے کہ پہلے کسی اور کے پاس تھا, پھر تم کو اس کا جانشین بنا دیا اور اب وہ مال تمہارے پاس ہے, یہ تو دنیا میں سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اور دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو خدا نے گویا کہ قائم مقام بنایا اپنی طرف سے کہ تم اس میں تصرف کرو اس کے اذن اجازت وغیرہ سے, دونوں گنجائشیں موجود ہے اس میں. بارہ مستخلفین چونکہ اس میں مفعول ہے اس وجہ سے ہے. کیا نہیں نہیں بھائی, بات تو مجھے بھی تو سنائی دے, مشک
کلاس روم میں بھی خلیفے ہوتے ہیں
سر,
یہ
کون
سے ہوتے ہیں؟ نہیں خلیفہ کلاس میں کون ہوتا ہے؟ آپ کے کلاس میں کون خلیفہ ہے؟ چھوڑو اس سے نہیں پوچھنے دیتے. خلیفہ ہے چھوڑ دو, یعنی خلیفہ کو معنی نکما استعمال کرتے, یہ پھر یہاں کلاس قرآن کالج کے یوزے جائے, اس کا اس سے تو کوئی نہیں تعلق, خلیفہ ہے. اچھا یہ شیعوں نے یہ کیا تھا, میں ادھر ذہن کیا کہ وہ نائی کو خلیفہ کہتے تھے کیونکہ وہ خلفاء کے دشمن تھے نا, تو پھر یہ لکھنؤ میں غالباً سب سے پہلے بات چلی کہ انہوں نے نائی کو خلیفہ کہنا شروع کیا, خلیفہ جی. تو وہ تو ایک جیسے تھا جیسے انگریز کتوں کے نام ٹیپو رکھتے تھے, وہ اس طرح کا یوزج تھا. راجہ بھی کہہ دیتے ہیں, وہ تو خیر اس میں اور بات ہے راجہ جی کہنا تو, لیکن خلیفہ کے لفظ میں ایک اصل میں تحقیر کا پہلو تھا. فالذین آمنوا منکم, تو یہاں مطلب ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور جو کچھ تمہارے پاس مال و دولت ہے جس میں تمہاری حیثیت نائب کی ہے, تم اس روپے پیسے کے مالک بنے ہو بطور نائب, یا تو یہ کہ کوئی چلا گیا تم وارث بنے, ان معنوں میں بھی مستخلف ہو, یا یہ کہ اللہ کی طرف سے نیابت ہے تم پر, وہ فرائض ذہن میں رکھ کر اس مال کو خرچ کرنا. فلذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، و انفقوا، اور خرچ بھی کیا انہوں نے، لہم اجر کبیر. یہ فلذین آمنوا وعملوا الصالحات، فلذین آمنوا منکم و انفقوا، یہ اس کے بعد لہم لگانا پڑا ہے، کیونکہ یا تو وہاں ہوتا فللذین آمنوا منکم و انفقوا، پھر اجر کبیر ان آگے مبتدا مؤخر ہو کے آ جاتا، لام اگر ہم پہلے لگا دیتے فللذین آمنوا منکم یوں ہوتا تھا. اب وہ آیا فللذین آمنوا منکم و انفقوا، جو انہوں نے تم میں سے خرچ کیا اور ایمان لائے. اب اس کی خبر جملہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ آیا ہے لہم اجر کبیر. لہم پھر جار مجرور، اجر کبیر مبتدا مؤخر ہے، ان کے لیے ہے بڑا اجر، بڑی مزدوری، بڑا ثواب. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تم کو کیا ہوا ہے، یہ ما کا یہ استعمال پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، ما لکم، تم کو کیا ہوا ہے، ابھی تم نے پڑھا تھا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تو وما لکم، تم کو کیا ہوا ہے، ما استفہامیہ ہے، لا تؤمنون باللہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے یا نہیں لاتے ہو، کیا وجہ ہے تمہارے ایمان نہ لانے کی. والرسول یدعوکم، حالانکہ نبی تمہیں پکار رہا ہے، واو حالیہ ہے، والرسول یدعوکم، تم کو پکارتا ہے، دعا یدعو، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. یہ یدعوکم الی الایمان بربکم کے معنوں میں آیا، یدعو کے بعد ایسے موقع پر الہ آتا ہے، تو رسول تم کو پکار رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، یعنی ایمان کی طرف پکار رہا ہے. واو حالیہ ہے، اور پھر قد بھی آیا ہے. عام طور پر ماضی کے ساتھ کوئی فقرہ حال جملہ ہو کر آ رہا ہو تو اس سے پہلے قد لگتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اگر یہ قد نہ ہوتا وَأَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ہوتا، حال تو یوں بھی بن جاتا، اور ماضی کے ساتھ اگر واو حالیہ ہو تو گرامر والے کہتے ہیں کہ وہاں قد لگا ہو یا نہ لگا ہو قد انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہاں تو خیر لگا ہے سیدھا. قد حالیہ جملے سے پہلے ہوتا ہے جبکہ ماضی میں حالیہ جملہ آ رہا ہو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور واو بھی حالیہ آ گئی، اور حالت یہ ہے کہ اس نے تم سے تمہارا میثاق لیا، تمہارا عہد لیا. میثاق وَسَقَ یَسِقُ سے مفعال کا وزن ہے، اس کے معنی بھی معاہدہ یا عہد کے ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی بحث ہو چکی ہے. لفظی میں نہ وَسَقَ یَسِقُ کا باندھنا ہوتا ہے، اور میثاق کا معنی ہے وہ کوئی انسٹرومنٹ یا ٹول جس سے کسی کو باندھ دیا جائے، گویا کہ معاہدہ بھی ایک معنوی شکل ہے باندھنے کی، کسی چیز کا آدمی پابند ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے، تو میثاق کا معنی اسی لیے عہد کیا جاتا ہے. عہد، معاہدہ، میثاق، عقد، یہ عربی کے ہم معنی قریب لفظ ہے، تھوڑا بہت ان کے کوئی شیڈ آف میننگ میں، کسی میں ہلکا معنی، کسی میں بڑا معنی، وسوسہ شدت کے ساتھ، یہ فرق ہے. اس نے تم سے لیا، اس نے لیا تمہارا میثاق، یعنی تم سے عہد لیا. ان کنتم مومنین، اگر تم اہل ایمان ہو. یہ میثاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اقرار اور اعلان، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. هو الذی ینزل علی عبدہ، وہ ذات ہے جو کہ اتارتا ہے اپنے بندے پر. نزل ینزل اتارتا ہے، آیات بینات، نزلہ کا مفعول ہے، واضح آیتیں، روشن آیتیں. آیات الف یہ مادہ سے، اور بینات بے یہ نون مادہ سے، اور دونوں جمع مؤنث سالم ہیں. آیاتن بیناتن، اس میں الف نہیں لکھا جاتا، نہ بینہ کی نون کے بعد، نہ آیا کی یہ کے بعد، عام عربی میں ہو تو لکھا جائے گا. واضح آیتیں، روشن آیتیں، لیخرجکم، تاکہ تم کو نکالے، لام کہے ہے، ان آیات کے ذریعے سے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. ظلمات، ذو لام میم، ظلمت اندھیرا، جمع ظلمات، نور روشنی، اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیروں سے مراد گمراہیاں ہیں، اور نور سے مراد ہدایت ہے یہاں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، الگ جملہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ، انّا کی خبر پر، لَرَؤُوفٌ، بڑا ہی مہربان ہے, رؤوف, رافت معنی بھی مہربانی بلکہ نرمی کے معنی ہوتے ہیں, رحمت رحیم سے ہے, تو وہ بہت مہربان بھی ہے اور بڑی نرمی کرنے والا ہے. رافت دل کی نرمی, تو وہ تم پر نرم بھی ہے, سختی یعنی یہ نہ کرنے والا ہے, اس کے مقابلے پر لفظ ہے. اور بکم, یہ جو بکم آیا ہے, رحم رحیم کے ساتھ تو بے نہیں آتا, یوں نہیں کہتے رحم بہی, رحم ہو ہی کہتے ہیں. رافا کے ساتھ بے کا صلہ لگ جاتا ہے, رافا بہی, رافا ہو نہیں کہتے, یہ بے اس لیے لگا ہے یہاں. لرؤوف بکم رحیم و رحیم, وہ تمہارے ساتھ رافت کرنے والا ہے اور مہربان بھی ہے. تو یہ جو بے کا صلہ آیا ہے بکم کے ساتھ, یہ اس کا تعلق رؤوف کے ساتھ ہے, رحیم کے ساتھ نہیں, کیونکہ رافا کے ساتھ بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے. تو وہ تمہارا رؤوف اللہ کی صفت بھی آئی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی آئی ہے, اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنے والا ہے اور مہربان بھی ہے. مالکم, ہاں جی, یہ ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 10 سے, پیج 142 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر. مالکم, تمہیں کیا ہوا ہے, یہ دو تین دفعہ لفظ پہلے آ چکا ہے, ما استفہامیہ ہے. مالکم, تمہیں کیا ہوا ہے, اور یہ گویا کہ تم کیوں ایسا نہیں کرتے جو آگے بات پھر کوئی بیان کی, جیسے مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, اور اس طرح سے. تو مالکم, تمہیں کیا ہوا ہے, ان کہ لا تنفقوا, کہ تم خرچ نہیں کرتے. یہ اللہ ان لا ہے, تو یہ ملا کے لکھ دیا جاتا ہے, نون الگ نہیں لکھا جاتا, اور نون اگر لکھا بھی جاتا تو نون کے بعد لام آنے سے وہ ظاہر ہے تشدید تو لام کی ہوگی, نون تو نہیں پڑھا جائے گا. تو اللہ یوں ہے, آگے ہے تنفقو انفق ینفقو سے, یہ مجزوم ہو, یہ مجزوم نہیں منصوب ہوا ہے. دیکھیے لا تنفقو ہوتا تو مجزوم ہوتا, پھر تو وہ فعل نہیں ہوتا, اس کا معنی ہوتا تم مت خرچ کرو. اب یہاں یہ معنی نہیں ہے, بلکہ لا تنفقون کا نون گرا ہے, ان لا تنفقون یوں گویا کہ تھا کہ تم نہ خرچ کرو, یوں بات ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہ کرو, یہاں گویا کہ مفہوم ہے کہ خرچ نہیں کرتے. لا تنفقون, تم خرچ نہیں کرتے ہو, وہی تو مضمون تھا. تو کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو, فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں, یہ پڑھ چکے ہیں, وللہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے, لام پہلے آیا جار مجرور. تو یہ یعنی یوں عبارت تھی, میراث السماوات والارض للہ ہے, زمینوں اور آسمانوں کی وراثت اللہ کے لیے ہے, للہ کو پہلے لگایا تو ترجمہ ہو گیا اور اللہ ہی کے لیے ہے, پھر آگے وہ اس کا مبتدا ایک طرح کا بعد میں آیا ہے, وہ مبتدا سارا بنتا ہے میراث السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی وراثت, میراث اور وراثت اور ورثہ, یہ قریبا ہم معنی لفظ ہیں, وارث یارث و وارث ہونا, اس سے یہ میراث اصل تھا لفظ, تو پھر وہ بنتا ہے میراث. میراث کے معنی بھی وہی ہے جو کسی سے ورثے میں کوئی چیز ملے, کوئی مر جائے چلا جائے اس کے بعد آپ اس کے جو وارث بنے, تو وہ جو اس سے مال ملتا ہے اس کو کہتے ہیں میراث. وللہ میراث السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے وراثت. انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ہی کو بچ رہتی ہے ہر شے, بچ رہتی وہی چیز ہوتی ہے نا کہ جو مرا یا گیا, اللہ کے لیے وہ مرنے والی سینس تو نہیں ہے نا, لیکن مطلب یہ کہ جو بچہ اور آدمی جن کی تھی وہ مر گئے اور وہ چھوڑ گئے, پیچھے ان کا کوئی وارث بنتا ہے. تو اللہ کے لیے میراث کا معنی ہے سب فنا ہو جائیں گے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے پاس جائے گا. ان معنوں میں اللہ کے لیے میراث ہے مطلب یہ کہ جو مال اپنا بنائے پھرتے ہیں وہ تو مٹ جائیں گے, تو مرنے کے بعد ہی وراثت جاتی ہے نا, تو وہ ساری وراثت اصل تو اللہ ہی کی ہے. سب فنا ہو جائیں گے, ہر چیز اللہ کے لیے بچ رہے گی, اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا میراث کا, بچ رہتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے یا بچ رہے گی. لا یستوی منکم, تم میں سے برابر نہیں ہے. استوا یستوی کے معنی ٹھیک درمیان میں ہونا بھی ہوتا ہے اور برابر ہونا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ٹھیک درمیان میں ہو تو برابر ہی ہوگا نا دو چیزوں کے, اس لیے یہ برابر ہونا ٹو بی ایکول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس معنی میں یوں تو استوا علا ہم نے پڑھا ہے, استوا الا پڑھا ہے, ان کے بھی اپنے معنی ہیں, لیکن برابر ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے دو فائل ہوں گے. لا یستوی فلا و فلا, لا یستوی زید و بکر یا ولا بکر, اسی میں آپ نے پڑھا تھا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ, نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. تو لا تستوی کے لیے کم از کم آپ دو چیزوں کا تو ذکر کریں گے نا کہ یہ اور یہ برابر نہیں. اب یہاں دیکھیے لا یستوی منکم, برابر نہیں ہوتا تم میں سے, من انفق من قبل الفتح, وہ جس نے خرچ کیا, من انفق خرچ کیا من قبل الفتح, فتح سے پہلے. اب اس کے بعد اور وقاتل اور جنگ بھی کی, جس نے فتح سے پہلے خرچ بھی کیا جنگ بھی کی لڑا بھی, وہ برابر نہیں ہو سکتا تم میں سے. اب کس کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک اور بھی تو مذکور ہونا چاہیے تھا کہ یہ لڑنے والا اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والا اور فلاں قسم کا آدمی, اس کے مقابلے پر یا تو پھر وہی آئے گا جس نے کہ فتح کے بعد خرچ کیا یا لڑا. فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے, یہ تاریخی پس منظر میں یہ معنی کرنا پڑے گا. من قبل الفتح, فتح سے پہلے, اسی لیے ہم نے اس کا اور ترجمہ کوئی نہیں کیا. فتح یافتہ میں نے تو کھولنا ہوتا ہے, تو کھولنے سے پہلے یہاں نہیں ترجمہ کیا جائے گا بلکہ فتح سے پہلے, اور فتح سے مراد ہے فتح مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 8 ہجری میں مکہ پر قبضہ کیا تھا, یعنی مسلمانوں کو قبضہ ہوا, اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پھر عام لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے اور عرب میں اسلام ایک سال کے اندر ہی تقریباً سارے عرب میں پھیل گیا تھا, خود بخود لوگ آ کے وہ وفود ان کے اسلام قبول کرتے رہے. تو وہ ایک لینڈ مارک ہے, اس کی وجہ سے ہی مثلا فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے ہجرت فرض قرار دی تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مدینے آئے, اپنا گھر بار چھوڑ کے وہیں سیٹل ہو جائے. لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے کہا اب ہجرت فرض نہیں ہے, جہاں کوئی بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے. تو پھر فقہا میں ہوا ہے کہ ایسے حالات ہوں تو ہجرت کب فرض ہوتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعض حالات میں ہجرت آدمی پر ضروری ہو جاتی ہے, بعض صورتوں میں مستحب کہیں بعض صورتوں میں نہیں. تو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑے بھی, اور اس سے پہلے خرچ کیا راہ خدا میں یہی مراد ہے, اور لڑے کتنی جنگیں لڑی گئیں, بدر, احد, خندق وغیرہ, یہ ساری جنگیں تین چار جو بڑی نامی کی مشہور ہیں, اور بعض جنگیں چھوٹے موٹے غزوات اور سرایا تو خیر زیادہ ہے. تو جو لوگ پہلے سے لڑائی میں اور اسلام کی خاطر پیسے خرچ کرتے رہے فتح سے, وہ نہیں ہیں برابر. اب کس کے برابر, آگے ہونا چاہیے تھا ومن انفق من بعد الفتح وقاتل, یوں عبارت بنتی تھی. لا یستوی من انفق قبل الفتح ومن انفق بعد الفتح, جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑا, اور جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑا. یا پھر عبارت ہوتی اور جو نہ جس نے خرچ کیا اور نہ لڑا, یوں بھی ہو سکتا تھا. لا یستوی منکم من انفق ومن لم ينفق, جس نے خرچ کیا اور جس نے نہ خرچ کیا, تو کوئی تو دوسرا مقابلے کا لفظ آنا چاہیے نا. اب یہاں ہے یہی کہ جس نے فتح سے پہلے خرچ نہ کیا اور نہ ہی لڑا, بلکہ بعد میں خرچ بھی کیا اور لڑا بھی, پھر مسلمان ہی بن گیا لیکن فتح مکہ کے بعد ہوا, یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس دوسرے کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے, اولئک اعظم درجاتن، یہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے سارے ٹیسٹ بھی بھگتائے، خرچ بھی کیا، جانیں بھی دیں، صرف برابر کی بات نہیں کی کہ وہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی فضیلت کا یہ فکر آیا ہے. اولئک یہ لوگ، یعنی من انفق قبل الفتح وقاتل، یہ لوگ جو ہے گویا کہ یہ ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے. اعظم بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، درجہ تن بلحاظ درجہ کے، درجہ تن من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اب دیکھیں یہ فکر آیا ہے، ان لوگوں سے یہ کہیں زیادہ بڑے درجے والے ہیں جو کہ جنہوں نے کہ خرچ کیا، انفقوا من بعد و بعد. اب دیکھیں من بعد الفتح تھا لفظ، مضاف الیہ اڑا دیا تو آپ کو پتا ہے پھر اس صورت میں بعد اور قبل ضمہ پر مبنی ہو جاتے ہیں. من بعد و بعد میں، وقاتلوا اور لڑے بھی. تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد یعنی ایمان لائے، پھر راہ خدا میں خرچ بھی کیا، پھر راہ خدا میں لڑے بھی، کیونکہ جنگیں فتح مکہ کے بعد بھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے مشہور ہے حنین کی جنگ، پھر طائف کا محاصرہ، پھر اس کے بعد تبوک کا غزوہ، یہ سارے بہت ہی مشہور جنگیں ہیں بعد کی، تو ان میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کو موقع ملا. تو یہاں بات یہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا راہ خدا میں اور لڑے، اور جو بعد میں آئے اور یہ کام تو انہوں نے بھی کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اس فکرے کو یوں لائے ہیں کہ بجائے یوں کہنے کہ لا یستوی من انفق ومن لم ینفق، یا من انفق قبل الفتح ومن انفق بعد الفتح، عبارت تو یوں تھی، دو فائل لانے تھے یستوی کے. تو اولئک اعظم درجہ تن کہہ کے پہلے لوگوں کی مزید فضیلت بیان کی ہے، کہ صرف معاملہ برابری کا نہیں، وہ پہلے لوگ کہیں زیادہ درجے والے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اسی لیے یا ہمارے ہاں بحثیں چل پڑتی ہیں، اور پھر امیر معاویہ اور حضرت علی کو برابر لوگ قرار دیتے ہیں ضد میں آ کے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فتح مکہ کو قرآن جب کہہ رہا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو پہلوں کا ہے. ہاں قرآن کریم آگے فرماتا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ اچھا کیا، یعنی سب کو نیکی کا اجر ملے گا، ان کے اسلام کا انکار نہیں ہے. لیکن جنہوں نے پہلا دور گزارا ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ کہ شیعوں کی طرح وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض سنی حضرات یہ اولئک اعظم درجہ تن والی بات ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بعض شیعہ اور سنی کی ضد میں کرتے ہیں، اصل حقیقت سے اور سچ سے پھر خامخواہ انحراف کیا جاتا ہے. تو بات قرآن کریم نے دونوں کے متعلق کر دی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جہاد میں حصہ لیا، حضور کے ساتھ رہے، یقیناً ان کا درجہ بہت بلند ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ جو بعد میں آئے تو ان کا کوئی درجہ ہی نہیں، ان سے یہ بہتر ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کلن مفعول آیا ہے وَعَدَ کا، وَعَدَ کے دو مفعول ہوتے ہیں، دونوں نصب میں آتے ہیں. وَعَدْتُ زَيْدًا كِتَابًا، میں نے زید سے کتاب کا وعدہ کیا. اب دیکھیں وَعَدَ اللَّهُ کا مفعول ایک تو ہے کلن، یعنی اصل عبارت کچھ یوں تھی وَعَدَ اللَّهُ كُلَّهُمْ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا بہت اچھا. الْحُسْنَى یہاں ہے تو مؤنث کا صیغہ، تو اس کی کوئی موصوف بنا لیں، مثلا وعدہ کا مؤنث ہوتا ہے وعدن بھی ہوتا ہے نا، وعدہ یعد وعدن، لیکن ایک عدتن بھی ہوتا ہے، مؤنث ہے وہ مصدر، بس چونکہ حسنہ مؤنث آیا لہذا العدت الحسنہ کہہ لیجیے. وعد اللہ یا بھلائی یا کوئی مؤنث موصوف بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کلن ہر ایک سے. یہ کلن تنوین آئی ہے، اصل میں تو کلن کے بعد کوئی مضاف آتا ہے، مضاف الیہ آتا ہے، اور یہ عبارت تھی کلہم، وہ سارے کے سارے، مضاف الیہ اڑایا جائے تو تنوین آ جاتی ہے کل پہ، کلن. اور پھر آیا بھی عبارت سے پہلے ہے، سب سے وعدہ کیا یعنی کلم منہم وعد اللہ الحسنہ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اچھائی کا وعدہ کیا، سب کو جزائے اعمال ملے گی. واللہ خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب آگاہ ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو کہ من ذا، ذا کے معنی ہاذا ہی کے ہوتے ہیں، من ہاذا کون ہے یہ یا کون ہے وہ، ذا عموماً اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. ویسے ہم نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ اصل اسم اشارہ ذا ہی ہے عربی میں، اور ذا سے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قریب کا اشارہ لگانا ہو دس کا تو ذا سے پہلے ہا لگتا ہے ہا ذا، اور بعید کا لگانا ہو تو ذا کے بعد کا لگتا ہے ذا کا. اس میں اشارہ میں جو ہا ہے وہ قریب کی علامت ہے، جو آخر پہ کا آتا ہے وہ بعید کی علامت ہے، اور اصل اشارہ درمیانی وہی زا یا مؤنث کے لیے زی ہوتا ہے جو بعض صورتوں میں تی بنتا ہے اور حاضی ہی بھی ہو جاتا ہے وغیرہ. تو ہاذا من ہاذا کون ہے وہ، یا من زا زا کا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ زا تو بعید کے لیے قریب کے لیے دونوں کے لیے ہے، اور اکٹھا بھی ہو سکتا ہے من زا کون ہے جو، الذی جو کہ، من ذا الذی کون ہے جو کہ یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، اقرض یقرض و قرض دینا، قرض خود عربی لفظ ہے، قرض رے کی سکون کے ساتھ، اور اقرض یقرض باب افعال سے آتا ہے، قرض یقرض نہیں، یاد رکھیے قرض یقرض کو میں نے تو الٹا کاٹ دینا ہوتا ہے، مقراض کینچی کو کہتے ہیں عربی میں. تو اقرض یقرض قرض دینا، قرضا حسنا اچھا قرض، خوبصورت قرض یعنی، اور یہ مراد ہے راہ خدا میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ قرض حسن دینا. باقی رہ گیا اللہ کو قرض دینا تو یہ تفسیر میں پھر وضاحت ہوتی ہے، ورنہ یہودی تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا خدا قرض مانگ کے گزارا کرتا ہے، دوسروں کی ایڈ پہ رہتا ہے. تو قرض سے مراد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. فَيُضَاعِفَهُ وہ اس کے لیے کر دے گا کئی گنا. ضاعف یضاعف، ضاد عین فے مادہ، مجرد میں کئی معنی دیتا ہے، مثلا ضاعف میں نے کمزور ہو جانا، ضعیف اس سے صفت بنتی ہے، یہ بھی اسی مادہ سے ہے. اس سے باب مفاعلہ آتا ہے ضاعف یضاعف، کسی چیز کو کئی گنا کر دینا، جسے ہم گناہ کہتے ہیں عربی میں اسے کہتے ہیں ضعفن. یاد رکھیے ضعفن کہیں تو گناہ، اور ضعفن کہیں تو کمزوری، جس کو بعض دفعہ عربی میں ضعف بھی کہہ دیتے ہیں. ضعف اور ضعف اس کے معنی ویکنیس، کمزوری. ضعف گناہ، وہ ملٹیپل جسے کہتے ہیں نا کہ دو کا چار اور چار کا آٹھ اور آٹھ کا بارہ، تو یہ چار آٹھ بارہ چوبیس یہ دو کے اضعاف ہیں، ضعف ہیں. اسی سے ذو اضعاف عقل ہماری اصطلاح میتھمیٹکس کی ہے، کیونکہ ان میں انہیں اجزاء ضربی اور ملٹیپل سے بحث کی جاتی ہے. تو ضاعف یضاعف کئی گنا کر دینا، دگنا کرنا، تگنا کرنا، چار گنا کرنا، ملٹیپلائی کر دینا. اور اس کے ساتھ جو چیز دگنی چوگنی کی جائے وہ تو مفعول آتی ہے، مثلا روپے ہے، چاندی ہے، دانے ہیں، کھجور ہے، دودھ ہے، اس کو دگنا چوگنا کر دیا. تو یہ جو فیضاعفہ کے ساتھ ہو لگی ہے ضمیر، یہ قرض کے لیے ہے کہ قرض کو کئی گنا کر دے گا. اور قرض کو کئی گنا کر دے گا یعنی گویا کہ جتنا قرض اس کا ہے اس سے کئی گنا اجر دے گا، یہ مراد ہوتا ہے. اس نے سو دیا، ہزار بنا لیا جائے گا، گویا کہ اس نے ہزار دیا، یہ معنی ہے. یا اس کا پھل اور اجر کئی گنا ملے گا. تو یضاعفہ کی ضمیر تو ہے قرض کے لیے. آگے ہے لہو، یہ لہو کی ضمیر اس آدمی کے لیے ہے جو یقرض کا فاعل ہے، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اچھا، پس اللہ، یہ فے جو ہے یاد رکھے فے سببیہ ہے، کہ اس قرض حسنا کی بنا پر فے سببیہ ہے، اسی لیے مضارع کی نصب آئی ہے. اگر فے میں سبب کا معنی ہو اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا تو وہ مضارع نصب میں آتا ہے. سبب کا معنی نہ ہو ویسے ہی عطف ہو تو پھر کوئی نہیں ضروری. یہاں فے میں سبب کا معنی ہے کہ اس قرض کی بنا پر اس کے سبب سے اللہ کے گناہ کر دے اس قرض کو, لہو اس آدمی کے لیے, ولہو اور اس آدمی کے لیے ہوگا اجر ان کریم, بہت عزت والا اجر. اور انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ملے ثواب عزت کا, یعنی وہ صفت موصوف کو مضاف مضاف الیہ سے ترجمہ کر دیا, بات تو ایک ہی ہے, عزت کا ثواب, عزت والا ثواب, کریم کے معنی شریف آدمی ہوتا ہے, عزت والی چیز, عزت والا آدمی, عزت والا اجر, یہ کریم کا معنی ہے. قاف رے میم میں عزت اور اس کا مفہوم ہوتا ہے تکریم اکرام, یہ لفظ آپ نے پڑھے ہیں. یوم تر المومنین والمومنات, یوم کی نسب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے, جس دن کے تو دیکھے گا, گویا کہ یہاں یہ یوم سے پہلے ایک اذکر یا کوئی فعل محذوف ہے, اور یاد کرو اس دن کو, عجیب بات تم دیکھو گے اس دن جب کے, ان معنوں میں یوم آیا ہے اور اسی لیے نسب میں آیا ہے ظرف ہونے کی بنا پر. جس دن کے ترل مومنین, تو دیکھے گا مومنوں کو, ترا را یرا کا مخاطب کا صیغہ ہے, مؤنث کا نہیں ہے یہ, بل مومنات اور مومن عورتوں کو, جس دن تو مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھے گا یعنی قیامت میں, کہ یسعا نورہم, کے دوڑتا پھرتا ہے ان کا نور. یہاں یسعا حال ہو کر آیا ہے, المومنات اور المومنین معرفہ ہیں اور اس کے بعد مضارع آیا ہے. یہ قاعدہ ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں, کل پرسوں آپ نے کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ نکرہ ہو تو اسے صفت مانا جاتا ہے, اور معرفہ ہو تو پھر اس کے بعد مضارع آئے تو وہ حال سمجھا جاتا ہے. یہی فکرہ آپ کے امتحان میں آیا تھا, جا الرجل یضحک, اور جا الرجل یضحک, گویا کہ وہ داحکن والا معنی دے دیتا ہے, جا رجل داحکن, وہی معنی ہے اس کا, صفت ہی ہے. تو یہاں ہے تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کو, یسعا سعا, یسعا دوڑتا ہے, نورہم ان کی روشنی, کہ دوڑتی ہے ان کی روشنی, بین ایدیہم و بے ایمانہم, ان کے ہاتھوں کے آگے, بین ایدیہم, ایدی یہاں جر میں ہے, ایدن ایدین ایدن یدن کی جمع ہوتی ہے, اور یہ جمع کازن کی طرح استعمال ہوتی ہے وہ منقوص لفظ ہونے کی وجہ سے. تو بین ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے, وبے ایمانہم, اور ان کے دائیں ہاتھوں کے ساتھ, ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم بھی ہوتے ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہوتا ہے, یہاں رائٹ ہینڈ کے مینو میں ہے یا رائٹ سائڈ, بے ایمانہم, ان کے داہنے, بے ایمانہم, ان کے داہنے کے ساتھ, یا یوں کہیں کہ ایمان ان کے داہنے ہاتھوں کے ساتھ, لفظی معنی تو یہ بنتا ہے بے ایمانہم, ان کے داہنے ہاتھوں کے ساتھ, داہنی سائڈ کو کہنا ہوتا تو بے یمین سی واحد بھی کہہ سکتے تھے, بے یمینہم, یمین میں نے دائیں سائڈ ہوتا ہے, ایمان دائیں ہاتھوں کو ہی کہیں گے, جمع ہے یمین کی. تو قسمیں تو ترجمہ یہاں نہیں ہو سکتا کہ ان کے قسموں کے ساتھ ہوں گے, ان کے دائیں ہاتھوں کے ساتھ, لفظی ترجمہ دائیں ہاتھوں کے ساتھ, اور مراد ہے دائیں طرف, تو ان کے سامنے بھی ان کے دائیں طرف بھی. اب یہاں بائیں کا کیوں نہیں ذکر کیا, یہ یا تو عبارت کے لحاظ سے ہوتا ہے, اور بعض جگہ گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ ایک کا ذکر کر کے دوسرا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, مراد یہاں دائیں بائیں ہی آئے. قرآن کریم میں ایک جگہ چودھویں پارے میں آتا ہے, تقیکم الحر وسرابیل تقیکم الحر, ایسے کپڑے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, اور وہاں گرامر والے کہتے ہیں والبرد, یعنی گرمی سے بچاتے ہیں مراد ہوتا ہے ساتھ سردی سے بھی بچاتے ہیں, ایک کا ذکر حذف کر دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہاں وبِ ایمانہم وبِ شمائلہم انڈرسٹوڈ ہے, ان کے آگے, ان کے دائیں, ان کے بائیں, ہر طرف ان کا نور دوڑتا پھرتا ہے, یعنی روشنی روشنی ہوگی ان کی, کیفیت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے, کس قسم کی روشنی ہوگی. بشراکم الیوم, تمہارے لیے خوشخبری ہے. بشراکم لفظی معنی تمہاری خوشخبری. بشرا یا بشارو, باشرا یا بشارو, یا شاید باشرا یا بشیرو بھی ہوتا ہو. اس کے معنی خوشخبری دینا ہوتا ہے, مگر زیادہ تر یہ تفعیل سے استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں, بشرا یو بشیرو. اور بشرا کا معنی خوش ہونا ہوتا ہے, اور استبشرا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. تو خوش ہونا, پھر اس سے مصدر بشارتن بھی ہوتا ہے اور بشرا بھی ہوتا ہے, دونوں کا معنی خوشخبری کے ہیں. بشرا کم, تمہاری خوشخبری, یا اگر سیدھا یوں ہوتا بشرا لکم تو پھر بن سکتا تھا مبتدا خبر سے, وہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. میں نہ ہوئی ہے لیکن ترکیب اور آ گئی ہے. بشراکم, تمہاری خوشخبری ہے. الیوم, آج کے دن, یہ بھی ظرف آیا ہے. الیوم بشراکم, آج تمہاری خوشخبری ہی ہے, یعنی آج کا دن تمہارے لیے خوشخبری کا باعث ہے. یہ سینس ہے, لیکن عبارت یوں آئی ہے, خوشخبری ہے تم کو آج کے دن. تم کو ترجمہ کیا ہے جیسے کہ بشرا لکم آیا ہو, سینس ہوئی ہے, حالانکہ ترکیب میں ہے تمہاری خوشخبری ہے آج کے دن, یعنی آج کے دن تمہاری تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے. جنات ان تجری, اور وہ بشرا کا آگے بدل آیا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری کس چیز کی ہے, وہ ہے جنات ان باغات, یعنی ولکم جنات ان, تمہارے لیے باغات ہیں. یہ خبر کے طور پر آیا ہے, یا اس کے بشرا کے بدل کے طور پر. جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, یہ ساری ترکیبیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ایسے باغات ہوں گے آج تمہاری خوشخبری کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور وہ خالدین فیہا. یہاں خالدین سے مراد ہے, چونکہ اوپر ضمیر کم آئی ہے, اگر یہاں ضمیر تو کوئی نہیں ہے, لیکن خالدین کا معنی ہمیشہ رہنے والے, یعنی انتم خالدین, ان حال انتم کا آیا ہے. تمہارے لیے باغات ہیں, خوشخبری ہے, تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے. یہ تم کا ترجمہ اوپر بشرا کم کے کم کی وجہ سے ہے, اسی کا حال ہے خالدین. فی ہا, ہا کی ضمیر جنات ان کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. الفوز فاز یفوز سے, اور ہوا ضمیر فاصل آئی ہے, جس کا اردو ترجمہ ہی سے کیا جاتا ہے. یوم یقول المنافقون, پھر یوم ظرف آیا ہے, وہ دن جب کہ کہیں گے منافق. یقول المنافقون والمنافقات, فاعل یقول کا, منافق لوگ مرد اور عورتیں کہیں گے. للذین آمنوا, ایمان والوں سے کہیں گے. یقولوں کے بعد لے آتا ہے جس سے بات کی جائے. انظرونا, یہ انظرونا ہے جو آمنو کا نون نون سے ملا دیتے. آمن انظرونا, آمنو تھا ادھر, انظرو تھا, اس کا حمزہ وصل تھا, نون کو ہی آگے ملا سکتے تھے کیونکہ واو تو ساکن ہے. یا تو آمنو ونظرو نہ کرے, دیکھیے ملانے کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صیغہ جمع کا جو ہے, ماضی کا جمع مذکر غائب کا, یا چاہے مضاروں میں آ رہا ہو, اگر واو آ رہی ہے تو واو جمع جس کے آخر پہ آتی ہے, اس کو آگے ملاتے وقت کہیں کہیں پیش بھی اس کے ساتھ بھی ملا دیا ہے, لول ادبارا, ورنہ وہاں ہونا چاہتا والا والا ول ادبارا, واو نہ پڑی جاتی. قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اگر مد پیدا ہو گئی ہے, اور مد پیدا ہوگی اگر واو سے پہلے پیش آیا ہے, تو مد چونکہ تھوڑا سا کھینچنا مانگتی ہے, اور آگے ملانے میں کھینچنا ختم ہو جاتا ہے, اس لیے مد میں نہیں ملاتے. آمنو, یہاں آمن ضرور نون کو ہی ملائیں گے, آمنو ون کہیں نہیں کہیں گے. ہاں اگر آمنا ہوتا نا, آمنو فرض کیجئے یہ لفظ ہوتا, پھر کہتے آمنا وہ, اس لیے کہ پیش لگنے سے مد بنتی ہے. مد کا تقاضا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے, اور جو زبر والا ولانے کے لیے کھینچنا نہیں ہے, تو اس لیے یہ آمنون ضرور عرب بولتے ہیں. ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان سے کہیں گے ان ضرور نہ ہماری طرف دیکھو تو, ہم کو دیکھو تو. ان ضرور نہ کا لفظی معنی تو یہی ہے, نظارہ یان ضرور نظارہ ہو, اس نے اس کو دیکھا. عام طور پر اس کے ساتھ الہ کا صلہ آتا ہے, نظارہ الہ ہے, اس کی طرف آنکھ اٹھائی, اس کی طرف نگاہ دوڑائی. لیکن اگر وہ الہ کا صلہ نہ ہو تو نظارہ ہو کا معنی بھی یہی ہوتا ہے, اس کی طرف دیکھا. انہوں نے کیا ہے ہماری راہ دیکھو, کیونکہ نظر ینظر کا بعض دفعہ معنی انتظار کرنا بھی ہو جاتا ہے, اگرچہ انتظار اسے باب افتعال سے آتا ہے, مہلت دینے کے لیے یہ باب افعال سے آتا ہے, انظر ینظر اس کو مہلت دی. انظرون لفظی ترجمہ تو یہی ہے ہم کو دیکھو, اور پھر با محاورہ ترجمہ ہماری راہ دیکھو. اور راہ دیکھو سے زیادہ سینس یہ ہے کہ ذرا ہماری طرف نگاہ کرم تو ڈالو, یہ اصل مفہوم ہے یہاں. انظرو نا, ہم پر نظر ڈالو, ہم پر نظر رکھو, یا اگر سادہ محاورہ کریں تو سینس ہے ہم پر نظر کرم تو کرو. نقتبس تاکہ ہم تھوڑی سی آگ لے لیں. انظرو فعل امر ہے, اس لیے یہ جواب امر میں نقتبس مجرور مجزوم ہو گیا ہے. اقتبسا یا قتابسو, قاف بے سین مادہ, قابسا یا قبیسو کا معنی ہوتا ہے مٹھی بھر آگ لینا, کسی چیز میں سے مٹھی بھر کچھ, زیادہ تر آگ کے لیے لے استعمال ہوتا ہے, دانے وغیرہ کے مٹھی کے لیے نہیں ہوتا. پھر اقتبسا بھی خاص طور پر سلاسی بھی اسی سینس میں مجرد بھی آتا ہے, لیکن باب افتعال سے آئے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے. اور اقتبسا کا اصل معنی کسی سے مانگ کے آگ لانا. یہ مانگنے والی بات کیوں آگ میں آئی؟ پرانے زمانے میں دیے سلائی اور لائٹر اور یہ تو نہیں ہوتے تھے, آگ بڑی مشکل سے جلتی تھی, کو وہ پتھروں وغیرہ کو گھسا وسا کے بناتے تھے, تو ہر آدمی کے بس کی تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی. وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی آگ جلا کے پھر اس کو مستقل رکھتا ہے, 24 گھنٹے اوپر اپلے ڈالتے رہے, لکڑی ڈالتے رہے کہ بجھنے نہ پائے. پھر دوسرے لوگ جو نہیں جلا سکتے, جن کے پاس وہ پتھر نہیں ہیں, وہ جا کے وہاں سے 2 چنگاریاں مانگی, اپنے ایندھن پہ رکھی اور جلا لے. اس لیے آگ ادھار لانے کے لیے عربی میں لفظ ہے اقتبسا یا اقتبس. اور یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ دیا سلائی بہت تھوڑی ہوتی تھی شروع میں, ہم نے دیکھا ہے, بلکہ شروع شروع میں دیا سلائی خطرناک بھی سمجھی جاتی تھی. شروع میں جو دیا سلائیاں آئی ہیں ان پہ وہ سرخ رنگ کا کو پتہ نہیں فاسفورس یا کیا چیز ہوتی تھی وہ لگی ہوتی تھی جس سے وہ جلتی تھی, اور ان میں یہ خطرہ تھا کہ اگر انہیں کہیں برتنوں میں یا کہیں رکھ دے اور ایک خاص ٹمپریچر ہوا کا ہو جائے خود بخود جل اٹھتی تھی, اس سے آگ لگنے کا ایک خطرہ ہوتا تھا. جی تو اب جو ہے سیفٹی میچز آ گئی ہیں نا کہ ان میں یہ بات نہیں ہوتی ہے. شروع شروع کی وہ بتیاں دیا سلائی اس طرح کی تھی, اور وہ بھی پھر پتہ نہیں ملتی تو ایک آنے میں یہ 4 پیسے بھی ایک دو میں تھی, لیکن ہر آدمی نہیں خریدتا تھا دیہات میں. ہوتا یہی تھا کہ جس کے گھر آگ جل رہی ہے وہیں سے لے لیتے تھے, اور بلکہ لوگ اپنے حکے والے جو ہیں وہ ایک گڑا کھود کر اس میں اپلے وغیرہ ڈال کے وہ 24 گھنٹے ہی آگ جلتی رہتی تھی. وہاں سے جا کے عام آدمی جس کے گھر میں دیا سلائی نہیں ہے تھوڑی سی آگ مانگ کے لائے خود جلا لے. تو یہ آگ مانگ کے لانا یہ یوں محاورہ بنا ہے کہ واقعی لوگ ایکچولی آگ مانگ کے لاتے تھے کسی سے. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے میں کچھ وہاں سے آگ مانگ کے لاؤں, تو یہ پنجابی میں اسی سے محاورہ بنا, آگ منگین آئی تو گھر دی سینڈ بن بیٹھے, ہے جی. وہ آگ مانگنے سے ہی وہ محاورہ بنا ہے کیونکہ آگ مانگتے ہی تھے. تو نقتبس پھر اس سے ہی اقتباس, کسی کتاب کی اصل عبارت کو کوٹ کرنا, اس کے لیے یہی لفظ آتا ہے اقتباس. فلاں کتاب سے اقتباس ہے یہ, یعنی اس سے ہم نے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں کوٹیشن, کوٹ کرنا, وہ ان معنوں میں بھی یہ اقتباس یا اقتبسو پھر استعمال ہوتا ہے, گویا کہ وہ بھی وہاں سے آپ نے عبارت ہو بہو مانگ کے لیے ہے. تو نقتبس تاکہ ہم مانگ لیں من نورکم, تمہاری روشنی میں سے کچھ. نقتبس کا معنی ہی بنتا ہے مانگ لے, لیکن انہوں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ ہم بھی روشنی لے لیں تمہارے نور سے, روشنی لے لیں تمہارے نور سے. وہ آگ لینا روشنی لینا اقتباس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. اس لیے دو دفعہ ترجمہ, ایک دفعہ روشنی ایک دفعہ نور کیا ہے, کیونکہ اقتباس کا معنی ہی آگ مانگنا روشنی مانگنا. اس لیے پہلے تو وہ ترجمہ کیا کہ اقتباس کا معنی کوئی اور چیز مانگنا ہی نہیں ہوتا, آگ مانگنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس لیے ترجمہ کیا ہے روشنی مانگ لے لے. اور پھر نورکم تمہارے نور میں سے, جو تمہاری روشنی ہے اس میں سے ہم بھی تھوڑی سی روشنی لے لیں, ہم پر نظر کرم تو کرو. قیل ارجعوا کہا جائے گا, لفظی میں نے تو ہے کہا گیا, لیکن ایک قیامت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس لیے کہا جائے گا, کوئی کہے گا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, کیونکہ قیل کا فائل تو نہیں نا معلوم, ویسے ہے یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اصل معنی یہ ہے, یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو یہ کہیں گے قیل کہنے والا کہے گا, اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا کوئی کہے گا, اصل ترجمہ کہا جائے گا. ارجعوا چلے جاؤ واپس, وراءکم اپنے پیچھے, وراء یہ وراء الجدار دیوار سے پرے کو بھی کہتے ہیں اور ادھر کو بھی, دونوں کے لیے لفظ وراء بیانڈ, وراءکم بیانڈ یو یعنی اپنے سے پیچھے بیک کی طرف. ارجعوا وراءکم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے یعنی واپس چلے جاؤ, یہ معنی ہوا ارجعوا وراءکم, جو کچھ تمہارے پیچھے ادھر لوٹ جاؤ, مطلب یہ ہوا کہ گو بیک. فلتمسوا نوراً پس مانگو کچھ روشنی, پیچھے چلے جاؤ اور وہاں مانگو روشنی. پس التمس یلتمسوا, لام میم سین مادہ جس کے میں نے چھونا بھی ہوتا ہے لمس یلمسوا, اس سے التمس یلتمسوا کو میں نے درخواست کرنا مانگنا ڈھونڈنا. لمسا کے اصل میں نے ٹٹولنے کا بنتا ہے نا, تو کوئی چیز جیسے ٹٹول ٹٹول کے ڈھونڈ رہے ہو, اس سینس میں التماسا کا معنی ڈھونڈنا بھی ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اردو میں تو کہتے ہیں التماس ہے درخواست ہے, درخواست کے معنی میں التماس استعمال ہوتا ہے. فل تمسو فعل امر ہے, پس تم پھر ڈھونڈو التماس کرو مانگو نورن کچھ روشنی, واپس جاؤ اور وہاں مانگو روشنی. وہ کون سی روشنی, کس سے مانگو, اللہ سے مانگو کا ہی معنی ہوگا, کوئی قیامت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے بارہ. فغرب بینہم بسور, پس مار دیا گیا, غربا غربا مار دیا گیا, بینہم ان کے درمیان, بسور ایک دیوار کے ساتھ, سور میں نے دیوار سین واو رے سارا یسور سورت دیوار بنانا, اونچی کو رکاوٹ کھڑی کرنا. اسوار المدینہ سین واو رے سے سوار اور اسوار, جو پرانے زمانے میں شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی دشمنوں سے بچنے کے لیے, ان کو اسوار کہتے تھے. سور المدینہ اسوار المدینہ شہر کی فصیل دیوار, یہ قلعہ بندیوں کے زمانے میں ہوتی تھی دشمنوں سے بچانے کے لیے. تو سور کے معنی ہیں وہ حفاظتی دیوار, ویسے دیوار کو جدار بھی کہتے ہیں, سور خاص طور پر کوئی حفاظتی دیوار جو قلعہ بندی کی قسم کی چیز ہو اس کو خاص طور پر کہتے ہیں. اسی لیے اس سے ورب تصور یا تصور ہو قرآن میں استعمال ہوا, دیوار پھلانگ جانا, کسی دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر دوسری طرف چلے جانا, جیسے آپ جی آپ نے ورب تسلق کا پڑھا تھا عربی کا معلم میں, تصور کہ میں نے دیوار پھلانگ کے دوسری طرف چلا جانا, فتصور المحراب قرآن میں آیا ہے. تو سور کے معنی ہیں حفاظتی دیوار. اسی سے سوارن لفظ کنگن کے لیے آیا ہے, اور اس کی جمع اساویرن اور اساویرتن آئی ہے قرآن مجید میں, اس کی واحد بھی سوارن ہے, جو پرانے زمانے میں آدمی کنگن پہنتے تھے. اس زمانے میں سونے کے کنگن پہننا عمراء اور بادشاہوں کی ایک شو سمجھی اپنی ویلتھ کی یا زینت کے, آج گھڑیاں باندھتے ہیں کوئی راڈو اور فلاں فلاں ہزاروں کی گھڑیاں, وہ بھی سونے کے کنگنوں سے مہنگی ہیں بعض گھڑیاں آج کل, ایکچولی ان کی قیمت سن کے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس سے تو خالی سونا 10 تولے باندھ لے تو وہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا. پتہ نہیں کسی سونے سے بھی قیمتی چیز کی ہوگی. میں تو مدینہ منورہ میں ایک گھڑی کا دیکھ کر حیران ہی سن کے قیمت ہی حیران ہو گئے تھے کہ یہ بھی کوئی خریدتا ہوگا. پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے کوئی تھے. تو بہرحال آج کل وہ گھڑیاں باندھتے ہیں, وہ بھی وہی سونے کے کنگن والی بات ہے, آرائش کی صورت. اچھا, تو اسی کنگن کے لیے قرآن میں اساورا من ذہبن اور اسویرا بھی شاید آیا ہے, اساویرا تو آیا ہے اور وہ آتا ہے نا واقعہ ضمناً غیر ضروری سا ہے لیکن ضمناً واقعہ یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں جس شخص نے جا کے روکا تھا پکڑنے کے لیے, سراقہ بن مالک, پھر اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور پھر اس نے کہا کہ میرے لیے ایک امان نامہ دے دیجئے. اس نے سمجھا تھا کہ یہ شخص کوئی چیز ہے اور کبھی یہ کام ممکن ہے قریش پر غالب بھی آ جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک امان نامہ لکھ کے اس کی طرف پھینکا تھا ابو بکر کے ہاتھوں. پھر فتح مکہ کے بعد وہ طائف کے بھی بلکہ بعد وہ مسلمان ہوا تھا, اور شاید اس پہلے موقع پر کہا تھا حضور نے یا بعد میں کہا تھا کہ سراقہ تو کتنا اچھا لگے گا, ہاں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن جب پہنائے جائیں گے. ایران کا بادشاہ اس طرح کے سونے کا کنگن پہنا کرتا تھا, عام لوگ تو نہیں پہنتے تھے. تو حضور نے یہ پیشین گوئی کی تھی. پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور وہ مال غنیمت میں کنگن بادشاہ کے آئے, اور پھر حضرت عمر نے یہ حدیث سب کو معلوم تھی سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے تھے. تو اس کے لیے وہ اساویرا کا لفظ آتا ہے, سوار کی جمع, مادہ ایک ہی ہے. یہ جو سورت کا لفظ ہے اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک فصیل ہے, یعنی ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے قرآن کریم کا, اس لیے اسے سورت کہتے ہیں. سورت کے اور معنی بھی ہے. سورت میں نے فل گرون اونٹنی کے بھی ہوتے ہیں, وہ اس میں حفاظت اور وہ معنی بھی آتا ہے. تو بہرحال ایک دیوار ان کے درمیان ماری جائے گی. اب محاورہ ہے غور باب بے, یہاں دیکھیے زارا با کے اتنے معنی ہیں کہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں 40 کے قریب معنی آپ کو مل جائیں گے. یہ ورب جو ہے غارا با, ان میں سے ایک ہے زارا با بے, مارا یا گاڑا لگایا. مثلا زارا بل خیمہ تھا, خیمہ گاڑا. اس طرح سے زارا با سورن, اس نے دیوار گاڑی بنائی ٹھوکی, جیسے خیمہ گاڑنا ہوتا ہے, ان معنوں میں زارا با سورن ایک فصیل بنائی. اور زور باب سورن دیوار کو کھڑا کیا گیا, زور با سورن نہیں کہا, زور باب سورن. مارا گیا, گاڑا گیا ایک دیوار کے ساتھ, اور مراد ہے ایک دیوار بنا دی گئی, کھڑی کر دی گئی. کھڑی کر دینا میں نہ کر لیں, جیسے کہ ضرب خیمتن, اس نے خیمہ کھڑا کر دیا. تو غوربا بینہم بسورن, یعنی زوربا سورن بینہم, ایسی عبارت ہے. ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ان کے درمیان. لہو بابن, ایسی دیوار سورن نکرہ موصوفہ ہے جو کہ اس کا ہے ایک دروازہ یا ہوگا ایک دروازہ. لہو کی ضمیر سور کے لیے ہے, بابن ایک دروازہ. ان کے درمیان کھڑی کر دی گئی ایک دیوار جس کا ہے یا ہوگا یا تھا ایک دروازہ. تو اس طرح سے چونکہ یہ قیامت کے واقعات میں ہے, سب کا ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے. اور کھڑی کر دی جائے گی ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ, یوں ترجمہ کیا ہے. غوربا بسورن, کھڑی کر دی گئی ایک دیوار, بینہم ان کے درمیان, یعنی وہ جو دوزخی اور جنتی بول رہے ہیں نا اوپر ان کا بیان آیا ہے, اور اس میں ہوگا ایک دروازہ.